इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। पैगंबर, कह दो कि मैं तुम सब की तरफ उस अल्लाह का रसूल और नुमाइंदा हूँ जिसके लिए ज़मीन और आसमान की ममलिकत है। उसके अलावा कोई खुदा नहीं है। वही हयात देता है और वही मौत देता है। लिहाजा अल्लाह और उसके पैगंबर उम्मी पर ईमान ले आओ जो अल्लाह और उसके कलिमात पर ईमान रखता है और उसी का इत्तेबा करो कि शायद इसी तरह हिदायत याफ्ता हो जाओ।
सामिन, रेडियो तहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं। हुसैन तकवी का सलाम कबूल कीजिए। प्रोग्राम के आगाज में आप सामिन ने सूरह मुबारक आराफ की 158वीं आयत की तलावत और इस आयत का उर्दू तर्जुमा समाअत फरमाया। कारी थे अली अरबाबी। समीन, हमारी ये दूसरी मजलिस की नशरियात शार्ट वेव में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9835 किलोहर्ट्स और मीडियम वेव में 765 किलोहर्ट्स पर पेश की जा रही हैं। इंटरनेट पर हमारी लाइव नशरियात सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारा पता है urdu.sehr.tv.ir। वेबसाइट में आप रेडियो के ऑप्शन को क्लिक करें, लाइव ऑप्शन को क्लिक करें और ताज़ा तरीन खबरें और दीगर मालूमाती प्रोग्राम समाअत फरमाएं। इसके अलावा रोज़ाना नशर किए जाने वाले मुंतखब प्रोग्राम भी साइट पर पाबंदी के साथ अपलोड किए जाते हैं। सामईन उनसे भी इस्तेफादा कर सकते हैं। साथ ही साथ سحر اردو ٹی وی سے نشر ہونے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ تازہ ترین خبریں، ویڈیو اور فوٹو گیلری بھی ہماری سائٹ کا مستقل حصہ ہے۔ سامعین آج جمعرات ہے، 13 بہمن 1401 ہجری شمسی مطابق 11 رجب المرجب 1444 ہجری قمری اور 2 فروری 2023 عیسوی۔ ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو شامل رہے گا۔ پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا، یادوں کے جھروکے۔ پھر عشرہ فجر کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام بہار انقلاب پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام ہوگا آئینۂ صحافت، اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا ایرانی مشاہیر۔ سامعین یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ ویب سائٹ کا پتہ ایک مرتبہ پھر نوٹ فرمائیں، urdu.sehr.tv.ir۔ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائف آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی سید گلشن عباس نقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ توانائی کی قلت اور بحرانوں کے درمیان پاکستان کے وزیراعظم کا بیان، ہمیں سستی اور معیاری توانائی کی ضرورت ہے۔ اور ہندوستان کی پارلیمان کے بجٹ سیشن کے تیسرے دن اپوزیشن جماعتوں کا ہنگامہ، معاشی حالات اور واقعات پر بحث کا مطالبہ، اجلاس ملتوی۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان کے سابق سینئر وفاقی وزیر اور حزب اختلاف کے رہنما شیخ رشید احمد کو اسلام آباد میں جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ شیخ رشید احمد کو سابق صدر آصف زرداری پر سابق وزیر اعظم عمران خان کو قتل کرنے کی سازش سے متعلق بیان دینے پر گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا گیا۔ ہمارے نمائندے کے مطابق شیخ رشید کو جمعرات کی صبح ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں پولیس نے ان کے 8 روزہ ریمانڈ کی درخواست کی۔ وکیل استغاثہ نے عدالت کو بتایا کہ شیخ رشید نے سابق صدر آصف علی زرداری پر عمران خان کے قتل کی سازش کا الزام لگا کر دونوں جماعتوں کے درمیان اشتعال پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ شیخ رشید کے وکلاء نے دلائل دیے کہ آصف علی زرداری مقدمے کے مدعی نہیں، اور کسی عام شہری کو کسی مشہور شخصیت کے خلاف ایسا مقدمہ درج کرانے کا حق حاصل نہیں، لہذا مقدمہ خارج کیا جائے۔ آخری اطلاعات آنے تک مقدمے کی سماعت جاری تھی اور شیخ رشید کے وکلاء نے اپنے دلائل مکمل کر لیے تھے۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ان کے ملک کو صاف اور سستی توانائی کی ضرورت ہے۔ کراچی میں ایک ترقیاتی منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ملک کو ترقی دینے کے لیے ہمیں شمسی توانائی اور پن بجلی کے منصوبوں کو فروغ دینا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اس وقت سستی اور کلین انرجی کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں سولر پاور جنریشن، ہائیڈرو پاور اور ونڈ پاور منصوبے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں توانائی کا بحران مسلسل شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پیداواری سیکٹر کی سرگرمیاں بری طرح متاثر ہو رہی ہیں۔ توانائی کے ایک پائیدار اور مستقل ذریعے کے طور پر اسلامی جمہوریہ ایران اپنے ہمسایہ ملک کی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ ایران نے آئی پی معاہدے کے تحت کئی برس پہلے ہی گیس پائپ لائن پاکستان کی سرحد تک پہنچا دی ہے، لیکن اسلام آباد مختلف وجوہات اور دباؤ کی بنا پر اپنے علاقے میں پائپ لائن بچھانے اور تہران سے سستی توانائی حاصل کرنے سے گریز کرتا آیا ہے۔ ہندوستان میں پارلیمنٹ کے بجٹ سیشن کے دوران جمعرات کے روز دونوں ایوانوں میں اپوزیشن نے شدید ہنگامہ کیا۔ ایوان زیریں لوک سبھا میں بجٹ سیشن کے تیسرے دن کی کارروائی جیسے ہی شروع ہوئی، اپوزیشن جماعتوں نے ہنگامہ شروع کر دیا، جس کی بنا پر اسپیکر اوم برلا نے اجلاس کی کارروائی کو ملتوی کر دیا۔ کچھ ایسا ہی نظارہ ایوان بالا راجیہ سبھا میں بھی دیکھنے کو ملا، جہاں راجیہ سبھا کے چیئرمین جگدیپ دھنکڑ نے اپوزیشن کے ارکان کی جانب سے کیے جا رہے ہنگاموں کے باعث کارروائی ملتوی کر دی۔ اجلاس کی کارروائی ملتوی ہونے کے بعد کانگریس پارٹی کے صدر ملک ارجن کھڑگے نے کہا کہ سبھی اپوزیشن جماعتوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ معاشی لحاظ سے ملک میں جو واقعات پیش آ رہے ہیں انہیں ایوان میں اٹھایا جائے، اور اس کے لیے ہم نے نوٹس بھی دیا اور ہم اس پر بحث کرانا چاہتے ہیں، لیکن جب ہم نوٹس دیتے ہیں اسے مسترد کر دیا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے طے کیا ہے کہ ایوان میں اس پر بحث ہر حال میں کریں گے۔ افغانستان میں خواتین کے حقوق کی خلاف ورزیوں میں جملہ انہیں ملازمت اور تعلیم سے محروم کیے جانے پر امریکہ نے طالبان کے خلاف نئی پابندیاں نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ نے ایک پریس بیان میں کہا ہے کہ افغانستان میں خواتین اور لڑکیوں کے خلاف تشدد پر طالبان کی بعض شخصیات پر ویزے کی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ انٹونی بلنکن نے کہا کہ طالبان پر دباؤ بڑھانے کے لیے امریکہ اپنے اتحادی ملکوں کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں طالبان انتظامیہ کی نادرست پالیسیوں کے ابتر نتائج برآمد ہوں گے اور عالمی برادری سے ان کا رابطہ بد سے بدتر ہوتا جائے گا۔ افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد اس ملک میں خواتین کے خلاف پابندیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ ایک فرانسیسی اخبار کا کہنا ہے کہ افغانستان میں خواتین کو سرکاری ملازمتوں سے نکال دیا گیا ہے، لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم سے محروم کر دیا گیا ہے اور خواتین کے پارکوں میں جانے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مندوب نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے موجودہ چیئرمین کے نام الگ الگ خط میں کہا ہے کہ تہران اپنی قومی سلامتی کا دفاع اور صہیونی حکومت کی طرف سے کسی بھی دھمکی یا غلط اقدام کا مناسب وقت اور جگہ پر فیصلہ کن جواب دینے کا اپنا جائز اور قانونی حق محفوظ رکھتا ہے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے صہیونی حکام کے حالیہ بیانات کے جواب میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے موجودہ چیئرمین کے نام خط میں لکھا ہے کہ ابتدائی تحقیقات سے ظاہر ہوتا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت ایران کی وزارت دفاع کے ورکشاپ پر ہونے والے دہشت گردانہ حملے کی ذمہ دار ہے، اور اس کا یہ اقدام بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور قابل مذمت ہے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب نے 31 جنوری کو سی این این کو دیے گئے ایک انٹرویو میں صہیونی حکومت کے وزیر اعظم کے بیانات کا حوالہ دیتے ہوئے، جس میں اس نے ایران میں تخریب کاری اور دہشت گردانہ کارروائیوں میں اسرائیل کے ملوث ہونے کا اعتراف کیا تھا، یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ صہیونی حکومت کو اپنے تمام مجرمانہ اقدامات کا حساب چکانا اور اس کے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سلامتی کونسل موجودہ چیئرمین کے نام ایران کے مستقل نمائندے کے خط میں یہ بات زور دے کر کہی گئی ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل عالمی ادارے کے منشور کی پاسداری کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری پوری کرے اور صہیونی حکام کے جنگ پسندانہ بیانات کی مذمت اور اس حکومت کو عالمی قوانین کا پابند بنانے کے ساتھ ساتھ خطے میں اس کے خطرناک منصوبوں اور تخریب کارانہ اقدامات روکنے کا مطالبہ کرے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل نمائندے کے خط میں یوکرین کے موجودہ تنازع کے حوالے سے اسلامی جمہوریہ ایران کے اصولی موقف کی ایک بار پھر وضاحت کی گئی ہے۔ جو فعال غیر جانبداری اور یوکرین کی خود مختاری، اقتدار اعلی اور عرضی سالمیت کے احترام پر مبنی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے وزارت دفاع کے ورکشاپ پر ہونے والے دہشت گردانہ حملے کے بارے میں ایک اعلی یوکرینی عہدیدار کے اشتعال انگیز اور ناقابل قبول بیان اور اس کی جانب سے ایران کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف طاقت کے استعمال کا خیر مقدم کیے جانے پر اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیانات اور اقدامات اقوام متحدہ کے منشور کے کھلم کھلا منافی ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ 28 اور 29 جنوری کی درمیانی رات ایران کے صوبے اصفہان میں واقع ایران کی وزارت دفاع کے ایک ورکشاپ پر 3 مائکرو ڈرون کے ذریعے سے ناکام حملہ کیا گیا تھا، جس میں سے ایک کو ایئر ڈیفنس سسٹم نے مار گرایا تھا، جبکہ 2 دیگر الیکٹرانک جامنگ سسٹم کے جال میں پھنس کر تباہ ہو گئے تھے۔ سعودی عرب کی جارحیت میں 2 یمنی شہری شہید اور 4 زخمی ہوئے ہیں۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کے صوبے سادہ میں منبع کے علاقے آل مقنہ میں سعودی عرب کی جارحیت میں 2 یمنی شہری شہید اور 4 زخمی ہوئے ہیں۔ زخمی اور شہدا کو سادہ کے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ سعودی عرب نے امریکہ، متحدہ عرب امارات اور کئی دیگر ممالک کی حمایت سے مارچ 2015 میں یمن پر فوجی جارحیت کا آغاز اور اس ملک کی زمینی، سمندری اور فضائی ناکابندی شروع کی تھی، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ یمن میں سعودی عرب اور اس کے اتحاد کے وحشیانہ حملوں میں اب تک کئی ہزار سے زیادہ یمنی شہری شہید اور دسیوں ہزار زخمی ہوئے ہیں، جبکہ لاکھوں افراد کو اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ 7 سال سے زائد عرصے سے جاری اس جنگ میں ہزاروں لوگوں کو موت کی نیند سلانے اور اس ملک کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کرنے کے باوجود جارح سعودی اتحاد اپنا ایک بھی مقصد حاصل نہیں کر سکا ہے۔ غزہ پر صہیونی حکومت نے وحشیانہ جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شدید حملہ کیا، جس کا فلسطینیوں نے بھرپور طریقے سے جواب دیا ہے۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے جمعرات کی صبح غزہ کی پٹی کے بعض علاقوں پر بمباری کی، جس کا جواب فلسطینیوں نے بھرپور طریقے سے دیا۔ فلسطین کے استقامتی گروہوں نے صہیونی حکومت کی جارحیت کے جواب میں غزہ کے اطراف کی کالونیوں کی جانب کئی راکٹ داغے، جس کے بعد وہاں سے خطرے کے سائرن بجنے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق غزہ کے شمال میں ہونے والے یہ دھماکے آئرن ڈوم سسٹم کی جانب سے راکٹوں اور میزائلوں کو ہدف قرار دینے کی بنا پر ہوئے۔ غاصب صہیونی حکومت کے ٹی وی نے بھی اس بارے میں دعویٰ کیا ہے کہ غزہ سے داغے جانے والے میزائل کو آئرن ڈوم سسٹم نے تباہ کیا، جس کے نتیجے میں دھماکہ ہوا۔ صہیونی حکومت کے ٹی وی کے مطابق اس دھماکے میں ایک اسرائیلی زخمی ہوا۔ عبری ذرائع نے بھی رپورٹ دی ہے کہ راکٹ حملے کے بعد کم سے کم 3 دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ غزہ کے آس پاس کی صہیونی بستیوں پر فلسطین کی تحریک مزاحمت کے راکٹ حملوں کے بعد صہیونی حکومت کے اندرونی سلامتی کے وزیر نے صہیونی حکومت کی سیکیورٹی کابینہ کے فوری اجلاس کی ضرورت پر زور دیا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ شام کے ایک عہدیدار نے صہیونی حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ مختلف بہانوں سے عراق اور شام کی سرحدوں کو جارحیت کا نشانہ بنا رہا ہے۔ شام کے رکن پارلیمنٹ محمد فواس نے کہا ہے کہ البو کمال پر ڈرون طیاروں سے حملہ کیا گیا ہے اور اس حملے میں اسرائیل ملوث رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی غیر قانونی موجودگی جارحانہ حملوں میں اضافے کا باعث بنی ہوئی ہے، اور امریکہ کی حمایت سے دہشت گرد عناصر مختلف قسم کے ہتھیاروں کا استعمال کر رہے ہیں۔ شام کے اس رکن پارلیمنٹ نے مختلف بہانوں سے عراق و شام کی سرحد پر جارحیت کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دیا اور کہا کہ اس طرح کے حملے دہشت گردوں کو پناہ دینے کی غرض سے کیے جا رہے ہیں۔ واضح ہے کہ اتوار کے روز عراق و شام کی سرحدوں پر القائم اور البو کمال کے درمیان غذائی اشیاء کے حامل ٹرکوں پر حملہ ہوا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ علاقے میں طاقت کا توازن غاصب صہیونی حکومت کے مفاد میں کرنے کی غرض سے امریکہ، سعودی عرب اور ان کے اتحادیوں کی حمایت یافتہ دہشت گردوں کی جانب سے 2011 میں شام پر کیے جانے والے حملے سے بحران کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامع نبی، آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، ایران سمیت دنیا بھر میں عشرہ فجر کے حوالے سے پروگراموں کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز سے جاری تقریبات اس بات کی آئینہ دار ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنے اصولی موقف پر ڈٹا ہوا ہے، اور گزشتہ 44 سال کے دوران ایران نے قابل فخر کارنامے انجام دیے ہیں۔ ہم مختلف شعبۂ زندگی سے کے شعبوں سے میں جب دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف شعبوں میں ایران کی عظیم کامیابیوں نے دنیا بھر میں جو ہے وہ اعلیٰ مقام حاصل کیا ہے، چاہے وہ نانو ٹیکنالوجی ہو، چاہے وہ عسکری حوالے سے ایران کی طاقت و توانائی ہو، یا اس کے علاوہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ایران نے جو ترقیاں حاصل کی ہیں وہ سب کے سامنے آیا ہیں۔ اور اسلامی جمہوریہ ایران اپنے محکم موقف کے ساتھ آج بھی بھرپور طریقے سے انقلاب کی کامیابی کے 44 سال بعد بھی بھرپور طریقے سے آگے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ جی ہاں سامعین، اس حوالے سے آئندہ بھی آپ کی خدمت میں مختلف عنوانات سے انقلاب کے 44 سالوں کا جائزہ لیتے رہیں گے۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سمی نبی، آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
الصبح بدا من طالعته والليل دجا من وفرته، اور شب کی رونق زلفوں سے، اللہ 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 کنز الکرم مولا النعم ہادی الامم شریعته، نعمت کا خزینہ ہے مولا، گنجی اور راہنما ہے شریعت کے، اللہ 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 ساعتی شجر
شق الحجر شق القمر بإشارته انگلی کے اشارے پیڑ چلے اعجاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگوشت کے ایک اشارے سے اللہ 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 جبریل اتا لیلۃ اسرا و مبدا کل حضرته جبریل امی پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسرا اللہ نے عرش پہ بلوایا قربت کا شرف ان کو بخشا اللہ 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 فمحمد نا ہوا سیدنا فلعی سو محمد ہے اپنے آقا اس نام سے اپنی عز و بقا اللہ 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 الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفرته اور شب کی
سامی نبی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے
یادوں کے جھروکے
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 13 بہمن 11 رجب اور 2 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے گیارہ رجب سن 271 ہجری قمری کو ماہر لسانیات و علوم قرآنی اور ادیب ابو بکر محمد بغداد میں پیدا ہوئے۔ وہ ابن امباری کے نام سے معروف تھے۔ انہوں نے لسانیات اور علوم قرآنی حاصل کرنے کے بعد علم حدیث حاصل کیا۔ ابن امباری کا حافظہ بہت قوی تھا۔ گیارہ رجب سن 571 ہجری قمری کو نامور مورخ اور محدث ابن عساکر نے دمشق میں وفات پائی۔ انہوں نے 6 سال کی عمر سے اپنے والد اور دمشق کے دیگر علماء سے قرآن کریم، علم حدیث اور اصول فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ ابن عساکر نے 134 کتابیں تحریر کیں، جن میں تاریخ دمشق کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ یہ کتاب تاریخ، جغرافیہ اور دانشوروں، خاص طور سے دمشق کے محدثین کے حالات زندگی کے بارے میں ہے۔ دو فروری سن 1882 عیسوی کو آئرلینڈ کے ایک ممتاز افسانہ نگار، ناول نگار اور شاعر جیمس جوئس پیدا ہوئے۔ انہوں نے اسکول اور یونیورسٹی کی تعلیم کے بعد دنیا ادب میں قدم رکھا۔ جیمس جوئس سن 1912 میں ہمیشہ کے لیے آئرلینڈ سے چلے گئے اور اٹلی، فرانس اور پھر جرمنی میں قیام کیا، لیکن انہوں نے اپنی نگارشات میں اپنے ملک کو فراموش نہیں کیا۔ ان کو کئی زبانوں پر عبور بھی حاصل تھا، لیکن چونکہ وہ اپنے زمانے میں مصنف کی حیثیت سے مشہور نہیں ہوئے تھے، اس لیے ٹیوشن پڑھا کر اپنی مالی ضروریات پوری کرتے تھے۔ یولیسس ناول جیمس جوئس کا ادبی شاہکار شمار ہوتا ہے۔ 13 جنوری سن 1941 کو جیمس جوئس کا انتقال ہو گیا۔ دو فروری سن 1907 عیسوی کو روس کے ممتاز کیمیا دان مینڈلیف کا 73 سال کی عمر میں سینٹ پیٹرز برگ میں انتقال ہوا۔ وہ بڑے فعال محقق اور معلومات کا خزانہ تھے۔ مینڈلیف کی اہم تحقیقات میں کرہ ارض پر موجود کیمیاوی عناصر کے جدول کی تدوین کا نام لیا جا سکتا ہے۔ اس کتاب سے اب بھی دنیا کے اکثر کیمیا دان استفادہ کرتے ہیں۔ دو فروری سن 1914 عیسوی کو اردو کے مشہور ادیب شوکت تھانوی پیدا ہوئے۔ ان کا آبائی وطن ہندوستان کی ریاست اتر پردیش میں تھانہ بھون تھا، اسی نسبت سے وہ تھانوی کہلاتے تھے۔ شوکت تھانوی نے ابتدائی تعلیم بھوپال میں حاصل کی، پھر وہ لکھنؤ چلے گئے جہاں شاعری، صحافت اور انشا پردازی کا شوق پیدا ہوا۔ انہی دنوں میں وہ اخبار ہمدم میں ملازم ہوئے اور سید جالب کے زیر تربیت ادب اور صحافت کو مشغلہ بنایا، پھر لکھنؤ کے متعدد اخبارات میں کام کیا۔ سن 1930 میں ان کا افسانہ سودیشی ریل ماہنامہ نیرنگ خیال کے سالنامے میں شائع ہوا، جس نے انہیں پورے ہندوستان میں شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ اس کا ترجمہ ہندوستان کی تمام زبانوں کے علاوہ انگریزی میں بھی شائع ہوا۔ انہوں نے متعدد تصانیف یادگار چھوڑی ہیں، جن میں موج تبسم، بحر تبسم، بار خاطر، نیلوفر، جوڑ توڑ، خدا نخواستہ اور قاعدہ بے قاعدہ قابل ذکر ہیں۔ 13 بہمن سن 1349 ہجری شمسی کو بزرگ عالم دین اور دانشور میرزا محمد حسین فاضل تونی نے وفات پائی۔ وہ سن 1257 ہجری شمسی میں ایران کے شمال مشرقی علاقے فردوس میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنا تعلیمی دور ممتاز اساتذہ کے سائے میں گزارا۔ فاضل تونی نے ممتاز علماء و اساتذہ سے کسب فیض کیا اور اعلیٰ علمی و معنوی مدارج پر فائز ہوئے۔ فاضل تونی کو فقہ، اصول فقہ، حکمت، عرفان، ریاضی، نجوم اور عربی ادب کے بارے میں بہت اچھی اور وسیع معلومات تھی۔ وہ بعد میں تہران یونیورسٹی میں پروفیسر بنے اور عربی زبان و ادب اور فلسفے کی تدریس کی ذمہ داری ان کو دی گئی۔ تیرہ بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو امریکی وزارت خارجہ نے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ایران پہنچنے کے بعد آپ کے سب سے پہلے عوامی خطاب پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اس تقریر کو امریکہ مخالف قرار دیا۔ واضح رہے کہ 12 بہمن کو اپنے وطن واپس پہنچنے پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایرانی عوام نے زبردست استقبال کیا اور شہدائے انقلاب اسلامی کے قبرستان بہشت زہرا میں ایرانی عوام کے ٹھاٹیں مارتے ہوئے سمندر سے خطاب کرتے ہوئے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ کی ظالم و جابر حکومت کی سب سے بڑی پشت پناہ امریکی حکومت کے خلاف اپنے کھلے موقف کا اظہار کیا تھا۔ امریکی وزارت خارجہ کے بیان کے بعد صہیونی حکومت نے بھی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ایران واپسی پر اپنی تشویش کا اظہار کیا، کیونکہ وہ بخوبی جانتی تھی کہ ایران کی انقلابی حکومت غاصب صہیونی نظام کی سخت ترین مخالف ہوگی۔ سوویت روس کی سرکاری خبر رساں ایجنسی تاس نے بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ایران واپسی کی خبر دیتے ہوئے اعلان کیا کہ امام خمینی کی واپسی نے اس ملک میں انقلابی تحریک کو ایک تقدیر ساز مرحلے میں داخل کر دیا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے عشر فجر کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام بہار انقلاب۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر
ایران کے اسلامی انقلاب کی 44ویں سالگرہ اور عشر فجر کی مناسبت سے خصوصی پروگرام بہار انقلاب کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ایران کے اسلامی انقلاب کی 44ویں سالگرہ اور عشر فجر کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
کفر و دروغ، همه جا ظلم و ستم، چهره مردم شهر همگی آیه غم.
الله الله تو بلایی بر ضعیفان یا الله.
قصر ها قصر بلا حاکمش تشنه خون، مردم شهر فقیر همه در بند و زبون. حقشان قسمت گرد، پرچشان خاک زمین، همه در رنج و عذاب حاکمش کاف نشین.
الله الله
در جواب یک ندا خلقی آمد به خروش، گفت هان ای زن و مرد جامعه رزم بپوش.
روز قیام است و جهان کشتن دیر بدنهان، رسالت محمد است هر دو جهان امن و امان.
خلق بیدار شدند همه آماده جنگ، سینه ها مثل سپر جلوی تیر و تفنگ.
الله الله تو بلایی بر ضعیفان یا الله.
همه آماده رزم بی هراس از غم نان، نقش بس روی زمین خون هر پیر و جوان.
روز قیام است و جهان کشتن دیر بدنهان، رسالت محمد است بر دو جهان امن و امان.
انسانی زندگی کی تاریخ کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ مفادات کے تصادم اور عقائد کے اختلاف کی وجہ سے انسان ہمیشہ حق و باطل کے دو محاذوں پر ایک دوسرے کے خلاف کھڑے رہے ہیں، اور یہ لڑائیاں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک کہ باطل پر حق کی مکمل فتح نہ ہو جائے. قرآن میں حق و باطل کی یہ جنگ مختلف ادوار میں مختلف طاقتوں کے زیر اثر رہی ہے. بلا شبہ تمام معاشروں میں طاقت لیڈر کے کردار اور مقام سے حاصل ہوتی ہے.
سامعین، 1979 میں اسلامی انقلاب کی فتح کے ساتھ ہی قیادت کا تصور اور عمومی طور پر دینی طاقت کا تصور بدل گیا. یہ تبدیلی رہبر یا قائد سے عوام کے ساتھ تعلق کی نوعیت پر استوار تھی، کیونکہ انقلاب اسلامی ایران کی ترقی اور فتح کے دوران مرجعیت کے دائرے میں رہ کر قیادت اس قابل تھی کہ اس فتح کو حاصل کر سکے. انقلاب اسلامی ایران کی کامیابیوں میں سے ایک کامیابی کی وجہ نظریہ ولایت فقیہ پر مبنی اسلامی نظام کا قیام ہے. ولایت فقیہ نے نہ صرف انقلاب کی فتح کے دور میں بلکہ اس کے بعد بہت سے بحرانوں سے گزرنے اور ان پر قابو پانے میں منفرد کردار ادا کیا ہے. شیعہ مذہب میں توحید، نبوت اور قیامت کے علاوہ عدل اور امامت کے دو اصول ہیں جو بہت اہم ہیں. ان دونوں اصولوں کی سیاسی وجہ یہ ہے کہ ائمہ اطہار علیہم السلام کے بعد اور حضرت مہدی علیہم السلام کی عدم موجودگی میں سب سے زیادہ لائق شخص جسے مجتہد فقیہ ہونا چاہیے دینی اور اجتماعی امور کا ذمہ دار ہے. شیعہ مسلمانوں کے اس نظریے کے مطابق مجتہد و فقہا وہ ہیں جو معصومین علیہم السلام کی طرف سے عوام اور سیاسی نظام کی رہنمائی کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں، اور فقیہ وہ ہے جس کو معصومین علیہم السلام کی غیر موجودگی میں خدا کی حاکمیت اور قانون سازی کو معاشرے میں نافذ کرنا ہے. اس لیے ولایت فقیہ ایک اصطلاح ہے جو حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی عدم موجودگی میں اسلامی نظام حکومت کے لیے ہے، اور ولایت فقیہ کا مطلب ہے اسلامی معاشرے کی قیادت ایسے شخص کے پاس ہوگی جو فقہ میں اجتہاد کے مقام پر پہنچ چکا ہو اور اس کے پاس اسلامی نظام کی قیادت کے لیے مطلوبہ شرائط موجود ہوں.
اسلامی فکر کے مطابق معاشرے میں حکومت کا وجود ایک ضروری چیز ہے، اور یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی موجودگی کے وقت کے لیے مخصوص نہیں ہے. اسلام کے احکام کی جامعیت اور دوام کا تقاضا ہے کہ اس کے پاس ایک کامیاب نظام حکومت بھی ہو. بارہویں امام حضرت مہدی علیہ السلام کی عدم موجودگی کے دور میں حکومت کا وجود بھی لازمی اور ضروری ہے. اس سلسلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علماء کو اپنا وارث قرار دیا، اور حضرت علی علیہ السلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے بارے میں خدا اور اسلام کے حکم کے مطابق یہ واجب ہے کہ ان کے قائد کی موت یا قتل کے بعد خواہ وہ گمراہ ہو یا ہدایت یافتہ، وہ اس وقت تک کوئی اجتماعی کام نہ کریں جب تک کہ ایک پاک متقی اور پرہیزگار اہل علم رہنما جو شریعت کے احکام سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کرے، نیز بیت المال جمع و خرچ کرنے، حج اور جمعہ کی نماز ادا کرنے اور صدقہ جمع کرنے کے لیے منتخب نہ کر لیا جائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی ایک حدیث میں تاکید فرمائی ہے کہ معاملات کے ذرائع اور جہت ان اہل علم کے ہاتھ میں ہونی چاہیے جو خدا کے حلال اور حرام کے وفادار ہوں۔ لیکن امام زمانہ علیہ السلام سے ایک اور حدیث نقل کی گئی ہے جس میں حدیث کے راویوں اور دوسرے لفظوں میں فقہا کو غیبت کے زمانے میں امام معصوم کے جانشینوں کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام نے اپنے نائب خاص جناب محمد بن عثمان عمری بغدادی کو جو توقیع ارسال فرمائی اور غیبت صغرا کی خبر دی اور فرمایا کہ اور لیکن آئندہ حوادث و واقعات جن میں تم کو فتوے کی ضرورت ہے ان کے متعلق ہمارے راویان حدیث کی طرف رجوع کرو، کیونکہ وہ تم پر میری طرف سے حجت ہیں اور میں خدا کی طرف سے تم پر حجت ہوں۔
مظلوم کی رسی ہے یہ مضبوط عجب ہے، فولاد کے پنجے ہیں جنگ میں دشمن کے لیے سخت شکنجے۔ اللہ اکبر حمینی رہبر، اللہ اکبر حمینی رہبر، جو رس سے ہماری شاہوں کی گری تو، جو رس سے ہماری شاہوں کی گری تو، الٹی ہے کبے قرآن کے اسلام کے بھی ہم ہیں نگہبان، اس فکر میں ہے خوش رہے ہر حال میں انسان۔
اللہ اکبر۔
سامعین، اس توقیہ مقدس میں امام زمانہ نے اپنے شیعوں کو ہرگز یہ حکم نہیں دیا کہ تم ہماری احادیث کا از خود مطالعہ کر کے اپنے وظائف شرعی کا پتہ لگا لینا، بلکہ فرمایا تم ہماری احادیث کے راوی یعنی علماء کی طرف رجوع کرنا جو احادیث سے فقہی احکام کے استنباط کا ملکہ رکھتے ہیں، اور وہ فتویٰ ہماری احادیث کی روشنی میں دیں گے، تم کو اسے قبول کرنا واجب ہوگا کیونکہ میں ان کو تم پر حجت قرار دے رہا ہوں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فقہا کی تقلید کا حکم دیا جو لوگوں پر ضروری اور واجب ہے، اور فقہا میں سے جو فقی اپنے نفس کا محافظ، اپنے دین کا نگہبان، اپنی خواہشات نفسانی کا مخالف اور اپنے مولا کے حکم کا پابند ہو تو عوام پر لازم و ضروری ہے کہ اس کی تقلید کریں۔ اس قیمتی حدیث کے مطابق واقعات اور مسائل میں ان لوگوں کی پیروی کرنی چاہیے جو احادیث اور اسلام کی تعلیمات سے واقف ہوں۔ اس طرح ولایت فقیہ حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی عدم موجودگی میں اسلام کے سیاسی نظریے کی سب سے اہم اور مرکزی بنیاد ہے۔
حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ اسلامی انقلاب کے قیام کے دوران ایک فقیہ کے کردار میں قیادت کر رہے تھے۔ وہ انقلاب کے معمار تھے اور انقلابی قوتوں کی رہبری اور انہیں منظم کر رہے تھے۔ امام خمینی کی لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور محبت، مظلوموں کے دفاع میں ان کا ساتھ دینا اور مستکبرین اور ظالموں کے خلاف ایک آپ کی انتھک جد و جہد نے آپ کو ملت اسلامیہ کے محبوب فقیہ کے طور پر متعارف کروایا۔
سامعین، ایران کا اسلامی انقلاب اس وقت رونما ہوا جب امریکہ مغرب کی اور روس مشرق کی قیادت کر رہا تھا، اور بین الاقوامی میدان میں کوئی بھی کام دو بلاکوں میں سے ایک یعنی امریکہ اور روس کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی انقلاب نے ماہرین عمرانیات کو ایران میں اسلامی انقلاب کے وقوع پذیر ہونے سے متعلق حیران کر دیا تھا۔
ایسے وقت میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد اور شہادت کے فلسفے کو پیش کیا، یعنی ایک طرف حضرت علی علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت امام حسین علیہ السلام کی سیرت کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیا، تو دوسری طرف پہلوی حکومت کا موازنہ یزید کی حکومت سے کرتے ہوئے کربلا اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے عشق کرنے والوں کو یزید وقت کے خلاف قیام کی دعوت دی۔
سامعین، انسانی معاشروں میں تشکیل پانے والے تمام عمل میں تنظیموں سے لے کر سماجی بہاؤ تک قیادت کا مقام ایک اہم اور ناقابل تردید کردار ہوتا ہے۔ دنیا میں قیادت کے نمایاں کردار کی سب سے اہم اور ٹھوس مثال تاریخ کے مختلف ادوار اور دنیا کے مختلف حصوں میں رونما ہونے والی عوامی بغاوتوں اور انقلابات کی نگرانی اور قیادت میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اسلامی معاشرے کی رہنمائی کے لیے ایک متحدہ قوم اور ایک مخلص قیادت کی ضرورت ہے جو انقلابی نظریات کو عملی جامہ پہنانے کا سبب فراہم کرے۔ اسلامی نظریے کے مطابق ولایت فقیہ ایک ایسے رہنما کی حیثیت میں ہے جو تسبیح کے دانوں کو ایک دھاگے میں پروتی ہے۔
اسلامی انقلاب کی ایک اہم کامیابی جو دشمنوں کی سازشوں کے باوجود چار دہائیوں تک کامیابی سے جاری اور آگے بڑھنے میں کامیاب رہی ہے، وہ ولایت فقیہ کے نظریے کی وجہ سے ہے۔ اس دوران حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے کردار کا جائزہ لینا اور ان کا تجزیہ کرنا بہت ضروری ہے، جنہوں نے انقلاب کے قیام کے دوران اور اس کے بعد اس نظریے کو عملی جامہ پہنایا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بلند نظریات کے ساتھ انسانی اور اسلامی اقدار کو متعارف کروایا۔ آزادی، انصاف، جبر سے لڑنا، بھائی چارہ اور اس جیسے نظریات امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات کی دین ہیں، لیکن شاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ ملت ایران اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے ان کا سب سے بڑا تعاون فقہ کے اصول پر مبنی اسلامی حکومت کا منصوبہ یعنی ولایت فقیہ کا نظام ہے۔ اسلامی حکومت کا منصوبہ اور حاکم و عوام کے اختیارات سنیوں اور شیعوں کے درمیان صدیوں سے موجود ہیں، لیکن امام خمینی کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے نہ اس بحث کو آزادانہ اور علمی طور پر اٹھایا بلکہ عقلی اور عملی بنیادوں پر اسے نافذ کر کے دکھایا۔ ان کا یہ کام انقلاب اسلامی کی کامیابی سے بہت پہلے شروع ہوا تھا، اور ولایت فقیہ کتاب دراصل اسی اہم اصول کی تشریح ہے۔ اس مترقی اسلامی اصول کا ایک اہم ترین پیغام یہ ہے کہ دین الہی کا سیاست میں ایک کردار اور اعلیٰ سطح پر اس کی موجودگی ضروری ہے۔
جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے، دین اسلام آخری آسمانی مذہب ہے اور اسلامی معاشرے کے لیے حکومت اور انتظامیہ لازم ہے۔ ملت اسلامیہ کو اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کے شر سے بچانے اور اس میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے اسلامی معاشرے کو ہمیشہ ایک حکمران اور رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ ولایت فقیہ کا نظریہ ان جدید نظریات میں سے ایک ہے جسے بے شک امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا اور اس کی وضاحت کی۔ اسلامی انقلاب کی فتح کے ساتھ ہی یہ نظریہ ایران کے اسلامی نظام اور حکومت کی بنیاد بن گیا، اور بعد میں آنے والی دہائیوں میں اسلامی جمہوریہ ایران کے تحفظ اور پائیداری کا بنیادی ستون بن گیا۔
ولایت فقیہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کی کنجی ہے۔ اسلامی انقلاب کے تسلسل میں ولایت فقیہ کا کردار ملک کی عمومی پالیسیوں کی رہنمائی اور ہدایت، نیز انحرافات اور سازشوں کو روکنے اور ان کا مقابلہ کرنے میں نمایاں کردار کا حامل رہا ہے۔ درحقیقت ولایت فقیہ اسلامی نظام کی علامت اور ممکنہ خطرات اور انحرافات اور مستقبل کے بحرانوں سے بچنے کے لیے ایک بہترین ضامن ہے، اور اسلامی جمہوری نظام کے اس اہم اور بنیادی ستون کے بغیر اسلامی انقلاب کی تحریک کو سر بلندی کی راہ میں جاری رکھنا ممکن نہیں ہے۔
سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی بابصیرت قیادت اسلامی انقلاب اور اس کے تسلسل کی ضمانت ہے۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اسلامی جمہوریہ کے نظام میں ولایت فقیہ کے مقام کے بارے میں فرمایا، ولایت فقیہ نظام کی انجینئرنگ اور نظام کے راستے اور سمت کو برقرار رکھنے، انحراف کو روکنے، انقلاب کی امنگوں کی نگہبانی اور ہدف کی طرف نظام کی مجموعی حرکت کی نظارت میں ولایت فقیہ کا سب سے اہم اور بنیادی کردار ہے۔
سلام سر کرد که تن ترک جان کنی، تا زمان عزم دشمن شکار تو، خشم تو، قهر تو، اقتدار تو، و بچه هار تو به راه حق بیا، زما تو را درود، زما تو را سلام. خمینی ای امام،
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام آئین صحافت۔ عزیز سامعین، اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، حسب معمول ہم پاکستان اور ہندوستان کے اخبارات کا جائزہ لے رہے ہیں، تو آغاز کرتے ہیں پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کی بعض اہم سرخیوں سے۔ پولیس لائنز دھماکہ، ایک اور اہلکار جاں بحق، شہدا کی تعداد 102 ہو گئی۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف تحریک انصاف کی درخواست مسترد۔ سانحہ پشاور، خودکش بمبار کی تصاویر سامنے آ گئیں۔ ارشد شریف قتل، اسپیشل جے آئی ٹی پاکستان واپس پہنچ گئی۔ سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کے ایک کالم کا عنوان ہے سانحہ پولیس لائنز پشاور، فیصلے کی گھڑی۔ کالم نگار لکھتے ہیں کہ پشاور کتنی صدیوں سے حملہ آوروں کا براہ راست ہدف ہے۔ 20ویں صدی کی آخری دہائیوں میں بھی ہمارے پشاوری بھائی بہنیں امریکہ روس کی افغان جنگ کا نشانہ بنتی رہی ہیں۔ 90 کی دہائی نے پشاور کے گلی کوچوں میں خون بہتے دیکھا۔ آفری ہے اہل پشاور پر کہ وہ مجسم ہمت اور جرت بنے ہوئے ہیں۔ اپنوں کی غلط پالیسیوں، اپنے کلمہ گو بھائیوں کے انتقام کا مرکز بنے رہتے ہیں۔ اب 21ویں صدی کی تیسری دہائی میں بھی جہاد کے نام پر اپنے مسلمان بھائیوں کا خون بہانے والوں نے پشاور کو ہی چنا ہے۔ ابھی تک آرمی پبلک اسکول پشاور کے پھولوں کے خون کی خوشبو پاکستانی نہیں بھولے۔ ہر 16 دسمبر ان معصوموں کے چہرے، ان کے والدین کی نم ناک آنکھیں ہمیں بے چین کر دیتی ہیں۔ اب پھر اللہ کے گھر کو خون میں نہلا دیا گیا، یہ کیسے جہادی ہیں؟ قتل و غارت گری کے لیے مسجد کو نشانہ بناتے ہیں، جہاں خلق خدا اپنے خالق کے حضور سجدہ ریز ہونے آتی ہے۔ لیڈی ریڈنگ اسپتال کو دل کی گہرائی سے سلام۔ مرد ڈاکٹروں، لیڈی ڈاکٹروں، وارڈ بوائز، خاکروبوں کو آفرین۔ نہ جانے کتنے سال سے وہ اپنے ہم وطنوں کی لاشیں احترام سے وصول کر رہے ہیں، کتنے زخمیوں کی جانیں بچا رہے ہیں۔ تاریخ کے اوراق میں ان کے نام سنہری الفاظ سے لکھے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے غازی ہیں، ہمارے ہیرو ہیں۔ یہ کبھی گھبراتے ہیں نہ ڈیوٹی سے جان چھڑاتے ہیں۔ ہر وقت سینہ سے پر، ہر وقت جان ہتیلی پر۔ پورا پاکستان ان کی جتنی قدر کرے کم ہے۔ ہم تو مطمئن ہو گئے تھے، ہمیں بتایا جا رہا تھا، عسکری حلقوں کی طرف سے بھی، حکومتوں کی جانب سے بھی، کہ ہم نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی ہے، آپریشن کامیاب ہو گئے ہیں۔ لیکن اب پھر خیبر پختونخوا قبائلی علاقے کے کے پی کے شہر پھر دہشت گردوں کی زد میں ہیں۔ پولیس اور ہماری عساکر ان کا خاص طور پر نشانہ ہیں۔ ہم خوش ہوئے تھے کہ افغانستان سے غیر ملکی سامراجی طاقت 20 سال کی جارحیت اربوں ڈالر خرچ کرنے، اپنے یورپی ایشیائی اتحادیوں کی فوج کشی کے باوجود فوج کشی کے باوجود شکست کھا کر افغانستان خالی کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ اب افغانستان کی زمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ اب امریکہ پاکستان کو ڈو مور نہیں کہہ سکے گا۔ عوام بھی یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اب دھماکے نہیں ہوں گے، اب ہمارے محافظوں پر حملے نہیں ہوں گے۔ حکمرانوں کی ترجیح بھی اب شدت پسندی کا خاتمہ نہیں رہی تھی۔ اور سامعین، ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار آگ کی بعض اہم سرخیوں پر اب ایک نظر ڈالتے ہیں۔ گوتم اڈانی، انڈیا کے امیر ترین شخص کا اغوا اور رہائی جو آج بھی ایک معمہ ہے۔ عام بجٹ 2023 ریلوے کے لیے 2.4 لاکھ کروڑ روپے کے بجٹ کا اعلان۔ بجٹ 2022 اپوزیشن نے بتایا خوابوں کا سوداگر، کانگریس نے اسے محض لفاظی سے تعبیر کیا۔ ترپورہ، 16 فروری کو ووٹنگ کے لیے 43,000 سے زیادہ سیکورٹی اہلکار ہوں گے تعینات۔ سامعین، ہندوستان سے ہی شائع ہونے والے اخبار منصف کے آج کے اداریے کا عنوان ہے فلسطینی شہر جنین پر اسرائیلی حملہ، دنیا کا دوہرا معیار۔ اخبار لکھتا ہے کہ غاصب اسرائیل کی اس نئی حکومت کی تشکیل کو ابھی ایک ماہ بھی پورا نہیں ہوا۔ اس حکومت میں کئی شدت پسندوں کو کابینی وزیر بنایا گیا ہے۔ اتمار بن گوئر کو قومی سلامتی کا وزیر بنایا گیا ہے۔ اس شخص کی شدت پسندی سے ہر کوئی واقف ہے۔ اس شخص نے وزیر بنتے ہی 2 دنوں بعد مسجد الاقصی میں در اندازی کر کے ماحول کو پراگندہ کیا، پھر وہاں سے حالات بگڑنے شروع ہوئے۔ گزشتہ جمعرات یعنی 26 اور 27 جنوری کی درمیانی رات میں غاصب اسرائیل کی قابض صہیونی فوج فلسطین کے جنین شہر کے شفاعت پناہ گزین کیمپ میں داخل ہو گئی۔ فوج کیمپ میں واقع مکانات کی چھتوں پر چڑھ گئی۔ انہوں نے گولیوں اور گیس بموں سے شدید دہشت گردانہ حملہ شروع کر دیا۔ فوج نے جنین کیمپ میں بجلی کی سپلائی بھی منقطع کر دی۔ اس حملے میں 9 معصوم فلسطینی شہید ہو گئے، ان میں 8 مرد اور 1 بوڑھی خاتون ماجدہ عبید شامل ہیں۔ اس حملے میں متعدد لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ قابض فوج نے بلڈوزر کا استعمال کر کے جنین گورنمنٹ ہسپتال کے قریب کئی گاڑیوں اور دکانوں کو بھی مسمار کیا۔ فلسطینی وزارت صحت کی ایک رپورٹ کے مطابق سال روا یعنی 2023 کا ابھی ایک مہینہ بھی مکمل نہیں ہوا ہے، مگر اب تک 29 فلسطینی قتل کیے جا چکے ہیں۔ جنین میں اسرائیل کی ریاستی دہشت گردانہ کارروائی کے بعد غزہ کی پٹی سے القسام کی طرف سے اسرائیلی شہروں پر کچھ میزائل اور راکٹ فائر کیے گئے۔ پھر اسرائیل کی دہشت گردی صرف جنین شہر اور کیمپ تک ہی محدود نہیں رہی، بلکہ صہیونی فوج نے بروز جمعہ 27 جنوری کو غزہ کی پٹی کے وسطی علاقوں پر بھی بمباری کی اور میزائل بھی داغے۔ اسرائیل عام طور پر غزہ کی پٹی میں فضائی حملہ کرتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے پروگرام ایرانی مشاہیر، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ۔
عزیز و محترم سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ پروگرام ایرانی مشاہد کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں، اور آج بھی ہم گزشتہ سے پیوستہ اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ایرانی صوفی حسین بن منصور حلاج کے بارے میں عرائض پیش کرنے جا رہے ہیں۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ سامن، گزشتہ چند پروگراموں سے ایرانی تصوف کی ایک استثنائی اور غیر معمولی شخصیت اور تیسری ہجری قمری کے نامی و گرامی عارف حسین بن منصور حلاج کے بارے میں ہم گفتگو کرتے آ رہے ہیں کہ جن کی زندگی، ان کے اقوال اور حتیٰ ان کی موت نے دنیا میں ایسا غلغلہ برپا کیا کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی ایرانی و مغربی محققین ان کے بارے میں بہت کچھ کہہ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے اپنی باتوں سے عوام و خواص میں ایک ولولہ پیدا کر دیا، اور ایران، ہندوستان، ترکستان اور چین و ماچین کے مختلف شہروں میں ان کے پیروکاروں کی ایک بڑی تعداد تھی۔ ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایرانی اور غیر ایرانی ماہرین کے توسط سے حسین بن منصور حلاج کی شخصیت کو پہچنوانے کے لیے تمام تر کوششیں بروئے کار لائے جانے کے باوجود ابھی بھی ان کی حقیقی شخصیت کا بہت سا پہلو تشنا ہے۔ حلاج کا اصلی نام حسین اور ان کے والد کا نام منصور تھا۔ قدیم متون میں حلاج کی تاریخ پیدائش کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں ہوا ہے۔ لوئی میسنیون جیسے عظیم محققوں نے ان کی پیدائش تقریباً 244 ہجری قمری مطابق 858 عیسوی بتائی ہے، اور بعض دیگر نے 248 ہجری قمری مطابق 862 عیسوی ذکر کی ہے۔ حلاج فارس کے شہر بیضہ کے گاؤں تور میں پیدا ہوئے، اور وہ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ تور سے عراق کے شہر واسط ہجرت کر گئے۔ اسی طرح حلاج کی وجہ تسمیہ کے بارے میں کہ جس کے معنی روئی دھنکنے والا یا دھنیا ہے، ہم نے بتایا تھا کہ یہ لقب ان کو پہلے ملا تھا، لیکن بعد میں بتدریج یہ لقب ان کے حقیقی نام پر اثر انداز ہو گیا اور حسین بن حلاج سے ان کو شہرت حاصل ہو گئی۔ حسین بن منصور حلاج عنفوان شباب سے ہی معرفت کے حصول میں کوشاں رہتے، اور اس کے لیے انہوں نے سہل بن عبداللہ دستری، عمر بن عثمان مکی جیسے بزرگ استادوں اور ایران کے نامی و گرامی عارف جنید نہاوندی کی شاگردی کی، اور تمام استادوں کے سامنے اپنی صلاحیت کا لوہا منوایا۔ حلاج نے اپنی پوری زندگی میں 3 بار حج بیت اللہ کا سفر کیا۔ کہا گیا ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی جاتے تھے ان کے پیروکاروں اور حامیوں کی ایک تعداد ان کے ارد گرد جمع ہو جاتی تھی۔ عوام کا وہ طبقہ جو ایک مسلح اور منجی کے تلاش میں تھا، وہ منصور بن حلاج کو ایک مسلح اور منجی کے طور پر دیکھ رہا تھا، اور یہی بات بغداد کے فقہا میں خوف کا ماحول ایجاد کرنے کا باعث بن گئی اور بغداد کے حکام میں بدگمانی پیدا ہو گئی۔ آخر کار بغداد کے حکام اور فقہا وقت نے حلاج پر گوناگوں الزامات عائد کر کے ان کو قید خانے میں ڈلوا دیا، اور 8 سال کے بعد ان پر مقدمہ چلانے کے بعد قتل کا حکم دے دیا گیا۔ اس دن صبح کو حلاج کو ایسی حالت میں کہ ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور گردن میں بھاری زنجیر پڑی ہوئی تھی، باب الطاق میں تختہ دار کے پاس لایا گیا۔ تاہم ان کے رفتار و گفتار سے کسی بھی طرح کا خوف یا پشیمانی کا اظہار نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ہنس رہے تھے اور خراما خراما چل رہے تھے، اور جو لوگ ان کا تماشا دیکھنے آئے تھے ان سے دوستانہ انداز میں بات چیت کر رہے تھے۔ ان کے راستے میں لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا، لیکن اس غم و اندوہ کے عالم میں سب خاموشی اور سوگ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ حلاج موت سے نہیں بلکہ اپنے معشوق سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے۔ جب وہ سولی کے قریب پہنچے تو اپنے زمانے کے نامور عارف شبلی سے، کہ جو وہاں کھڑے تھے اور آہ و فریاد کر رہے تھے، ان سے کہا کہ میرے لیے آپ اپنی جانماز قبلہ رخ کر کے بچھا دیجئے۔ اور پھر حلاج نے اس جانماز پر 2 رکعت نماز بہت سکون سے ادا کی اور مناجات کی، اور اپنے قاتلوں کے لیے دعا کی اور ان سب کو معاف کر دیا۔ پھر خوشی خوشی اور کسی خوف اور پائے لغزش کے بغیر ان سیڑھیوں پر قدم رکھا کہ جن سے اوپر چڑھ کے حلاج کو سولی پر جانا تھا۔ انہوں نے بلند آواز سے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، خدا کو پانے والے کے لیے یہی کافی ہے کہ خدا واحد اسے اپنے لیے یکتا بنا دے۔ حلاج اپنی زندگی کے آخری لمحوں تک صرف خدا کے بارے میں سوچتے رہے، اور اس مقدس آواز کے بارے میں کہ جس نے ان کے دہن سے ان الحق کہا تھا۔ ہجری قمری کے معروف و مشہور شاعر اور عارف حکیم فرید الدین عطار نشاپوری نے اپنی گرابہ کتاب تذکرۃ الاولیاء میں اس تلخ واقعے کے اثرات کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے۔ عطار نے واقعے کا ذکر کچھ اس طرح کیا ہے، جب ان کو باب الطاق لایا گیا اور انہوں نے دار پر چڑھنے کے لیے سیڑھیوں پر قدم رکھا تو لوگوں نے حلاج سے ان کا حال پوچھا کہ وہ کیسے ہیں، تو حلاج نے کہا، مردوں کی معراج سردار ہے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور رو با قبلہ ہو کر مناجات کی، اور ان سے لوگوں نے جو دعا کی درخواست کی تھی وہ دعائیں کیں۔ پھر ان کو سولی پر لٹکایا جانے لگا۔ اسی اثنا میں جلاد ابو الحارث ان کے پاس آیا اور ایسا تماچا منہ پر رسید کیا کہ ان کے منہ اور ناک سے خون جاری ہو گیا۔ حسین بن منصور حلاج کو ایک دن سولی پر لٹکا کے رکھا گیا اور اذیتیں پہنچائی گئیں، اور جب رات ہوئی تو اس پیر خستہ جاں کو دوبارہ زندان لے جایا گیا، اور 24 ذی الحجہ سن 309 ہجری قمری کو دوبارہ قتلگاہ لے گئے۔ عطار نشاپوری اس کی منظر کشی کرتے ہوئے تذکرۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ لوگ پتھر مار رہے تھے، لیکن شبلی ان کے دوست اس سنگساری کی موافقت میں حلاج کی طرف پھول پھینک رہے تھے۔ جب لوگوں نے پتھر پھینکا تو حلاج نے آہ نہیں کھینچی، لیکن جب شبلی نے ان پر پھول پھینکا تو انہوں نے آہ کھینچی۔ لوگوں نے پوچھا کہ اتنے پتھر پڑے تو آپ نے آہ نہیں کی، مگر یہ پھول پڑنے پر آہ کرنے کا راز کیا ہے؟ تو حلاج نے کہا کہ پتھر مارنے والے میرے مرتبے سے واقف نہیں ہیں، اس لیے وہ معذور ہیں، لیکن میں شبلی سے نالا ہوں کہ وہ جانتا ہے کہ میں گناہگار نہیں ہوں اور سنگسار کا مستحق نہیں ہوں، لیکن وہ بھی سنساری کی موافقت میں مجھ پر پھول پھینک رہا ہے۔ سولی پر لٹکانے سے پہلے حلاج کو 1,000 کوڑے لگائے گئے۔ روزانہ اسے سولی پر لٹکایا جاتا اور سنگزنی کی جاتی۔ شورش سے بچنے کے لیے باقی سزا جلدی اس طرح سے دی گئی کہ پہلے دن اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے۔ جب ہاتھ بدن سے جدا کیا گیا تو حلاج مسکرانے لگا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ ہنسی کیسی ہے، تو کہا کہ بندھے ہوئے ہاتھوں کو انسان کے بدن سے جدا کرنا آسان ہے۔ مرد وہ ہے کہ جو دستے صفات یعنی مانوی اور بلند ہمتی کے ہاتھ کو منقطع کرے۔ پہلے دن ہاتھ کٹنے کے بعد حلاج نے اپنے خون آلود بازو چہرے پر مل لیے، تو لوگوں نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو اس نے کہا کہ میرے بدن سے خون زیادہ بہ چکا ہے اور میں جانتا ہوں کہ میرا چہرہ زرد ہو گیا ہے، تو یہ کام میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ خون نکل جانے کی وجہ سے تم یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ زردی چہرے پر خوف کی وجہ سے ہے۔ چہرے پر خون اس لیے ملا ہے تاکہ تم لوگوں کی نظر میں سرخرو رہوں اور میرا چہرہ زردی سے کمزور، خوفزدہ اور غمگین نظر نہ آئے۔ جب ان کے پیروں کو کاٹا گیا تو پھر مسکرائے اور کہا کہ ان پیروں سے زمین پر سفر کیا ہے، لیکن میرا ایک اور قدم ہے جس سے ہم اس وقت عالم بالا کی جانب سفر کرنے والے ہیں، اگر طاقت ہے تو ان قدموں کو کاٹو۔ اس دن حلاج کے دوست ابو بکر شبلی نے پوچھا، بتاؤ تصوف کسے کہتے ہیں؟ جواب دیا کہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ اس کا ادنا درجہ ہے۔ پوچھا کہ اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ جواب دیا کہ کل دیکھ لینا۔ دوسرے دن اس کے کان، ناک، زبان کاٹے گئے اور آنکھیں نکال لی گئیں۔ یہ منظر دیکھ کر بعض تو رو رہے تھے اور بعض پتھر مار رہے تھے۔ حسین بن منصور حلاج کا خون آلود پیکر کہ نہ جس کے ہاتھ تھے نہ پیر، نہ زبان تھی نہ آنکھ اور نہ کان اور ناک، سورج کی دھوپ کی تمازت میں عوام کی آنکھوں کے سامنے چمک رہا تھا۔ شام کی نماز کے وقت حلاج کے نیم جاں بدن سے سر کو جدا کر دیا گیا۔ سر کاٹتے وقت لبوں پر تبسم آیا اور روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ حلاج کے کٹے ہوئے ہاتھوں، پیروں اور سر کے بغیر لاشے کو ملئے عام میں رکھا گیا تاکہ لوگ اسے دیکھیں۔ اتار نے تذکرۃ الاولیاء میں نقل کیا ہے کہ حسین بن منصور کے قتل کے وقت جو بھی قطرہ زمین پر گرتا تھا اس سے اللہ کا نقش ظاہر ہو رہا تھا، لیکن ابھی عشق کا امتحان پائے اختتام کو نہیں پہنچا تھا۔ ایک دن بعد حلاج کی ٹکڑے ٹکڑے لاش کو ایک چٹائی میں لپیٹا گیا اور اس کے اوپر تیل چھڑک کے آگ لگا دی گئی۔ اس کی راکھ کو شہر کی بلند مینار سے ہوا میں اڑا دیا گیا اور اس کی راکھ کو پورے عالم میں پھیلا دیا گیا۔ اتار نے نقل کیا ہے کہ حلاج کے ہاتھ، پیر، ناک، کان کاٹے گئے اور پھر جلا دیا گیا اور تیسرے روز ان کی لاش کی خاک کو اڑا دیا گیا۔ یعنی عشق یہ ہے۔ اتار حسین بن منصور حلاج کی زندگی کے آخری لمحات کے بارے میں لکھتے ہیں، حسین بن منصور حلاج نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ جب میری خاک کو دریائے دجلہ میں بہایا جائے تو پانی میں طغیانی آئے گی اور تلاتم برپا ہوگا۔ چنانچہ جب بغداد پانی میں غرق ہونے لگے تو اس وقت میرے خرقہ یعنی صوفیوں کے مخصوص لباس کو دجلہ کے پانی کے پاس لے جانا تاکہ پانی کو قرار آ جائے۔ بس تیسرے دن حلاج کی لاش کی راکھ کو پانی میں بہایا گیا۔ اس سے بدستور انلحق کی آواز آ رہی تھی اور پانی میں طغیانی پیدا ہونے لگی۔ حلاج کا خادم شیخ کے خرقے کو دجلہ کے ساحل پر لے گیا اور پانی کو قرار آ گیا۔ حسین بن منصور حلاج کی موت کے بعد خلیفہ کے حرم میں بھاری خاموشی چھا گئی۔ خلیفہ کی ماں جو حلاج کے عقیدے کی دلدادہ تھی وہ سوگ میں بیٹھ گئی۔ کہا گیا کہ جب تک حسین بن منصور حلاج کے سر کو خراسان نہیں بھیجا گیا تاکہ اس کے سر کو جگہ جگہ گھمایا جائے، ان تمام برسوں میں اس سر کو قصر کے خزانے میں رکھا۔ خلیفہ کی زوجہ نے اسی طرح اپنے بھائی کی قبر کے نزدیک ایک زمین کو وقف کر دیا تاکہ لوگ منصور حلاج کی قتلگاہ کی زیارت کو آئیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت ابھی یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام میں بھی ہم اپنی اسی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے۔